السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے گزشتہ ہفتے اپنے دورہ پاکستان کے موقع پر یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر اسلام آباد نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے بیل آؤٹ پیکج کی درخواست کی تو واشنگٹن اس درخواست کی مخالفت نہیں کرے گا. دوسری طرف امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے فواد چودھری کے بیان کے رد عمل میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار نائکی چینگ کو بتایا کہ اگر پاکستان نے آئی ایم ایف سے اعانت کے لیے درخواست کی تو وہ تمام پہلوؤں کا ویسے ہی بغور جائزہ لیں گے جیسے قرضوں کی دیگر درخواستوں کا لیا جاتا ہے. پشاور کے نزدیک نیم قبائلی علاقے درہ آدم خیل میں کوئلے کی کان میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کان مکمل طور پر بیٹھ گئی ہے اور کام کرنے والے 9 مزدور ملبے تلے دب گئے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور محمد صفدر پیرول پر رہائی کا وقت بڑھنے کا امکان ہے. پاکستان میں اپوزیشن کے لیڈر اور نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کلثوم نواز کی میت پاکستان لانے کے لیے لندن روانہ ہو چکے ہیں. دوسری جانب مختلف شخصیات تعزیت کے لیے جاتی عمرہ آ رہی ہیں. کشمیر کے دو حصوں کے درمیان گزشتہ ماہ معطل ہونے والی ہفتہ وار تجارت بحال ہو گئی ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایل او سی آر پار تجارت سے منسلک تاجروں نے بھارتی کشمیر سے آنے والے سامان کی پاکستان میں داخلے پر پابندی کے خلاف احتجاجاً تجارت معطل کر دی تھی. افغانستان کے مشرقی ننگرہار صوبے میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ منگل کے روز ہونے والے خودکش حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 68 تک پہنچ گئی ہے جو پہلے بتائی گئی تعداد سے 2 گنا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ان کی حکومت ان دو افراد کی شناخت جانتی ہے جن پر برطانیہ نے ایک سابق روسی جاسوس کو زہر دینے کا الزام عائد کیا ہے. اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس شام میں متحرک فریقوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ حلب میں وسیع پیمانے پر لڑائی سے گریز کریں. اور امریکی ریاست شمالی کیرولائنا میں عہدیدار لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ وہ بدھ کے روز تک ہریکین فلورنس سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل کر لیں اس سے پہلے کہ طوفانی بارشیں، تند و تیز ہوائیں اور طوفان میں شدت آ جائیں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. امریکی ریاست شمالی کیرولائنا میں عہدیدار لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ وہ بدھ کے روز تک ہریکین فلورنس سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل کر لیں اس سے پہلے کہ طوفانی بارشیں، تند و تیز ہوائیں اور طوفان میں شدت آ جائے. فلورنس جو امریکی مشرقی ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے پچھلے چند روز سے کیٹیگری 4 کا طوفان ہے اور اس کی ہواؤں کی رفتار 220 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. موسمی پیش گوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہیں توقع نہیں ہے کہ شمالی کیرولائنا اور جنوبی کیرولائنا کی سرحدوں سے جمعرات یا جمعے کی صبح ٹکرانے سے پہلے اس کی شدت کم ہو جائے گی. امریکہ میں قائم ایک انٹیلیجنس گروپ سائٹ نے، جو داعش کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے، کہا ہے کہ گروپ نے اس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جو لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کی حکومتی تیل کمپنی پر پیر کے روز کیا گیا تھا. اس حملے میں ہلاک اور دو افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے. 3 حملہ آور بھی ہلاک ہوئے ہیں. داعش کے خبر رساں ادارے امق نے کہا ہے کہ اس نے حکومت نواز ظالم گروپ کے اقتصادی مفادات کو ضرب لگائی ہے. کشمیر کے دو حصوں کے درمیان گزشتہ ماہ معطل ہونے والی ہفتہ وار تجارت بحال ہو گئی ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایل او سی آر پار تجارت سے منسلک تاجروں نے بھارتی کشمیر سے آنے والے سامان کی پاکستان میں داخلے پر پابندی کے خلاف احتجاجاً تجارت معطل کر دی تھی. اس بارے میں ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. افغانستان کے مشرقی ننگرہار صوبے میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ منگل کے روز ہونے والے خودکش حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 68 تک پہنچ گئی ہے، جو پہلے بتائی گئی تعداد سے دو گنا ہے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوکیانی نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ بم حملے میں 165 دوسرے افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ دور دراز مہمند درہ ضلع میں ہوئے، جہاں ڈاکہ گاؤں میں رہائشی مقامی پولیس کمانڈر کو برطرف کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ طالبان نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے، اور صوبائی محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹریٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منگل کے روز جلال آباد کے 3 اسکولوں پر حملے میں کم از کم ایک بچہ ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ان حملوں کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، لیکن حالیہ تمام بم حملوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروپ داعش قبول کرتا رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ان کی حکومت ان دو افراد کی شناخت جانتی ہے جن پر برطانیہ نے ایک سابق روسی جاسوس کو زہر دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ پوٹن نے کہا کہ ان دونوں افراد کا کوئی خصوصی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے، اور یہ کہ وہ شہری ہیں، اور امید ہے کہ وہ خود سامنے آ کر اپنے بارے میں بتائیں گے۔ روس نے برطانیہ کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ وہ اس حملے کے پیچھے تھا جس میں سرگئے اسکریپال اور ان کی بیٹی یولیا اس حملے میں بیمار ہوئے۔ برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ تحقیقات سے ظاہر ہوا ہے کہ روس کی جی آر یو خفیہ جاسوس ایجنسی کے دو اہلکار ان حملوں میں ملوث تھے، جو مارچ میں برطانوی شہر سالزبری میں کیا گیا۔ برطانیہ نے ان پر سازش اور اقدام قتل کا الزام عائد کیا ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا جمعے کے روز ایک مشترکہ رابطہ دفتر کھول رہے ہیں، جس کا مقصد سرحد پار مواصلاتی رابطوں اور تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ جنوبی کوریا کی بین الاتحاد وزارت نے بدھ کے روز بتایا کہ نیا دفتر شمالی کوریا کے شہر کائیسونگ میں کھولا جائے گا، جو دونوں حریف ملکوں کو جدا کرنے والی سرحد پر قائم ہے۔ دونوں ملکوں کے 20 کے قریب افراد اس دفتر میں کام کریں گے، اور یہ 24 گھنٹے مواصلاتی رابطوں اور مشاورت کے لیے کام کرے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے گزشتہ ہفتے اپنے دورے پاکستان کے موقع پر یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر اسلام آباد نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے بیل آؤٹ پیکج کی درخواست کی تو واشنگٹن اس درخواست کی مخالفت نہیں کرے گا۔ دوسری طرف امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے فواد چودھری کے بیان کے رد عمل میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار نائک چنگ کو بتایا کہ اگر پاکستان نے آئی ایم ایف سے اعانت کے لیے درخواست کی تو وہ تمام پہلوؤں کا ویسے ہی بغور جائزہ لیں گے جیسے قرضوں کی دیگر درخواستوں کا لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ دعویٰ منگل کو خبر رساں ادارے رائٹرز سے گفتگو میں کیا ہے۔ رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی وزیر اطلاعات کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے یہ یقین دہانی گزشتہ بدھ کو اپنے دورے پاکستان کے دوران اعلی حکام سے ہونے والی ملاقاتوں کے دوران کرائی۔ تاہم فواد چودھری کا یہ بیان مائیک پامپیو کے رواں سال جولائی میں دیے گئے بیان کے برعکس ہے، جس میں انہوں نے متنبہ کیا تھا کہ امریکہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو ایسی کسی بھی ممکنہ بیل آؤٹ پیکج کی فراہمی پر اعتراض کرے گا جس کی رقم پاکستان چین سے لیے جانے والے قرضے اتارنے کے لیے استعمال کرنے کا متمنی ہو۔ فواد چودھری کے بیان پر رد عمل کے لیے رابطہ کرنے پر امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار نائکی چنگ کو بتایا کہ واشنگٹن پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے مثبت کردار ادا کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے اعانت کی درخواست نہیں کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ اعانت کی درخواست کرتے ہیں تو وہ تمام پہلوؤں کا ویسے ہی بغور جائزہ لیں گے جیسے قرضے کی دیگر درخواستوں کا لیتے ہیں۔ پاکستانی وزیر اطلاعات نے رائٹرز کو یہ بھی بتایا کہ پومپیو کے دورہ اسلام آباد سے پہلے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں تعطل تھا، تاہم ان کے بقول اس دورے سے بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور تعلقات کو نئی توانائی ملی ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر جسپال نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی وزیر اطلاعات کا بیان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کی طرف سے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
تو یہ جس وقت جو وزٹ ہوا ہے اس میں بھی یہی کوشش کی گئی ہے کہ جو ایگزسٹنگ ریلیشن ہے جو کہ ڈیٹریشن کی طرف جا رہا ہے اس کو کسی طریقے سے سٹیبلائز کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک اس طرح کی کوشش آپ کو کہہ سکتے ہوئی ہے، مگر ابھی تک کیونکہ افغانستان کے اوپر دونوں ملکوں کی جو موڈیلٹیز ہیں اور انڈیا کا اسٹریٹجک پولیٹیکل جو اسٹیچر امریکنز بنانا چاہتے ہیں ان پہ ڈسنس اوپینین ہے وہ کنٹینیو کرے گا، مگر بوتھ اسٹیٹس ول ٹرائی کہ ہمارے آپس کے ریلیشنز جو ہیں وہ کسی ڈیڈ لاک میں نہ چلے جائیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کی امداد معطل کرنے کے باوجود اسلام آباد نے بعض معاملوں میں امریکہ کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھا ہے،
اور پاکستان کو ڈسپائٹ کہ انہوں نے اپنے سارے کٹ کیے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پش ان ٹو کارنر کیا اکنامیکلی، مگر اس کے باوجود پاکستان نے ان کی جو یہ ٹرانزٹس ہیں یا ان کی جو یہ روٹس ہیں ان کو یوز نہیں کیا ایز اے لی بریج۔ تو امریکنز ریلائزز کہ اگر ہم ان کو زیادہ کریں گے یا زیادہ اینمیٹی بڑھے گی پھر وہ بھی چیزیں کمپرومائز ہو جائیں۔ لہذا امریکنز کا بھی خواہش ہے کہ ڈیڈ لاک نہ آئے، پاکستان کی تو ویسی ہی خواہش ہے۔
یہ تھے بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال۔ پاکستان میں گزشتہ ماہ برسر اقتدار آنے والی نئی حکومت ملک کے کم ہوتے ہوئے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کی وجہ سے پیدا ہونے والے اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے داخلی پالیسیاں سخت کر رہے ہیں تاکہ آئی ایم ایف سے کسی بیل آؤٹ پیکج کے لیے رجوع نہ کرنا پڑے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پشاور کے نزدیک نیم قبائل علاقے در آدم خیل میں کوئلے کے کان میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں کان مکمل طور پر بیٹھ گئی اور کام کرنے والے 9 مزدور ملبے تلے دب گئے۔ 3 افراد کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج جاری ہے۔ متاثرہ مزدوروں کا تعلق دور افتادہ ضلع شانگلا سے ہے۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی پرول پر رہائی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے تاحال پرول کی رہائی کا وقت تو نہیں بڑھایا، تاہم وائس آف امریکہ سے آف دی ریکارڈ گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا کہ تینوں مجرمان کی پرول پر رہائی کا وقت بڑھا دیا جائے گا، جس کی سمری وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب بیگم کلثوم نواز کے بچھڑ جانے کے غم نے سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو بیمار کر دیا ہے۔ طبیعت میں ناسازی کے باعث نواز شریف کی بدھ کے روز کسی سے ملاقات نہیں ہوئی اور طبی ماہرین نے بھی انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ کلثوم نواز کے انتقال پر تعزیت کے لیے پارٹی رہنما اور عزیز و اقارب بھی رہائش گاہ پر آ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید ہاشمی نے کلثوم نواز کی سیاسی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کلثوم نواز کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔
میاں نواز شریف کی ساتھی تھی، اس کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی، جمہوریت کی جنگ لڑی، اس ملک کے اندر جنید مشرف کی اقتدار کو للکارا، اور آج آپ دیکھیں کہ وہ ایک سال وہاں لندن میں وینٹیلیٹر پہ پڑی رہی اور یہ تمام پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ انہیں کچھ نہیں ہے، وہ ابھی اٹھ کے آ جائیں گی۔ یہ انہوں نے ایک غلط طریقے سے، شریف برادر نے وہاں ہسپتال بھی اپنا بنا لیا، ڈاکٹر بھی اپنا بنا لیا، لیکن آج وہ حقیقت سامنے آ گئی، آج وہ نہیں ہے اس جہاں میں۔ تو اس گھر کے اوپر جو میاں نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ ہے وہ بھی جس بیماریوں سے گزر رہی ہیں، تو ایک سلسلہ ہے ایسا جو بن گیا، اور اس کے باوجود جو اقتدار پہ آئے ہوئے پرماننٹ یا عارضی جو حکمران ہیں وہ آج اپنے آپ کو فرعون ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مسلم لیگ نون کے سینیٹر آصف کرمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مرحومہ کی تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی، لیکن نماز جنازہ کا وقت ابھی طے نہیں کیا گیا۔
محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کی بڑی خدمات تھیں سیاسی محاذ پر بھی، اور انہوں نے جس طرح اپنے وہ مشرف دور میں امریت کو چیلنج کیا، وہ ایک انتہائی شفیق، ایک انتہائی نیک، تہجد گزار اور بہت ہی وہ ایک مطالعہ کرنے والی عورت تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جانا جو ہے یہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے ہی نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا ایک لاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، ان کے صاحبزادوں کو، اسما بی بی کو اور تمام شریف خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔
نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف اپنی بھابھی کی میت کو لینے لندن روانہ ہو چکے ہیں۔ بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر پنجاب اسمبلی میں تعزیتی قرارداد بھی جمع کرا دی گئی ہے۔ قمر ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس شام میں متحرک فریقوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ حلب میں وسیع پیمانے پر لڑائی سے گریز کریں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے حلب میں ہونے والی لڑائی کے نتیجے میں خون ریزی اور قتل و غارت گری سے بچنے کی درخواست کی ہے۔ اقوام متحدہ نے بارہا خبردار کیا ہے کہ اگر حلب میں لڑائی میں اضافہ ہوتا ہے تو انسانی سطح پر تباہی ہوگی۔ حلب ان چار علاقوں میں سے ایک ہے جن پر شام کی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے۔
I understand that the present situation in Idlib is not sustainable and the presence of terrorist groups cannot be tolerated۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حلب کی موجودہ صورتحال برقرار نہیں رہے گی اور دہشت گرد گروپوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، لیکن دہشت گردوں سے لڑائی کرتے ہوئے متحارف فریق بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے پہلو تہی بھی نہیں کر سکتے۔ میں ان تمام جماعتوں سے واضح طور پر اپیل کر رہا ہوں جو لڑائی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہیں، اور خاص طور پر تین ضمانت کار، ایران، روس اور ترکی کو مقدور بھر کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے حل تلاش کیے جا سکیں جن سے شہریوں کو تحفظ دیا جائے، بنیادی سہولتوں اور ہسپتالوں کی حفاظت ہو سکے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کہتی ہیں کہ امریکہ حلب پر وسیع پیمانے پر حملے کو ایک غیر محتاط اضافہ سمجھتا ہے، اور انہوں نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ اس کی روک تھام کرے۔ ہیلی نے خبردار کیا ہے کہ اگر شام کی حکومت روس اور ایران کی پشت پناہی کے ساتھ اس راستے پر گامزن رہی تو پھر نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ بیز جلانی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ تعین کیا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن میں شہریوں کو تباہی سے بچانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہے، جہاں سعودی اتحاد کے فضائی حملوں میں ہزارہا شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ وہ کانگریس کو تصدیق کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ایسے واضح اقدامات کرے جو شہریوں کی ہلاکتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کے نقصان کو کم سے کم کر سکیں۔ انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ کانگریس نے پومپیو کو 12 ستمبر تک کا وقت دیا تھا کہ وہ تصدیق کریں کہ اتحاد نے شہریوں کی ہلاکتوں کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اس بارے میں سینڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یمن میں وحشت انگیز جنگ جاری ہے۔ سعودی قیادت کا اتحاد جسے امریکہ کی حمایت حاصل ہے، ایران کی پشت پناہی کے حامل باغیوں کے ساتھ 2014 سے لڑ رہا ہے جب حوثیوں نے دارالحکومت پر قبضہ کیا تھا۔ اس جنگ سے عام شہری، خصوصی طور پر بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ کچھ امریکی اراکین کانگریس کہتے ہیں کہ اب بہت ہو چکا ہے۔ ڈیموکریٹ رکن توسی گیبرٹ کا کہنا ہے،
Yet today in Yemen our military continues to wage this interventionist war alongside Saudi Arabia unauthorized by Congress. ہماری فوج
یمن میں آج تک سعودی عرب کے ساتھ مسلسل یہ مداخلتی جنگ لڑ رہی ہے جس کا کانگریس نے اختیار نہیں دیا ہے۔ اب بہت ہو چکا ہے۔ امریکہ کو سعودی عرب کے لیے اپنی مدد ختم کر دینی چاہیے اور یہ مداخلتی جنگیں بند کر دینی چاہیے جو دنیا بھر میں تباہی، موت اور ابتلا میں اضافہ کرتی ہیں۔ لیکن وزیر دفاع جم میٹس سعودی قیادت کے فضائی حملوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یمن کے معاملے پر ہم اپنے پارٹنر سعودی عرب کے اقتدار اعلیٰ اور سیلف ڈیفنس کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تنازع کا خاتمہ ایک سیاسی حل کا متقاضی ہے، اور امریکہ کے دونوں محکمے، محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع، اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گریفتھ کے ساتھ قریبی طور پر کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے۔ کانگریس نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو 12 ستمبر تک اس بات تصدیق کرنے کی مہلت دی ہے کہ اتحاد عام شہریوں کی اموات میں کمی کے لیے اقدام کر رہا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ شق امریکہ کو سعودی طیاروں میں ایندھن دوبارہ بھرنے کی ممانعت کرتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیتر نورٹ نے کہا ہے کہ پومپیو ویسا ہی کریں گے جیسا کہ کانگریس نے ہدایت کی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیا تصدیق کریں گے۔ ہم کانگریس کی بریفنگ کی تعمیل کریں گے جیسا کہ تقاضا کیا گیا ہے، اور ہم مستقبل قریب میں ایسا کریں گے۔ ڈاوسن یونیورسٹی کے چارلز شمٹس کہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سلسلے کو تبدیل کرنے کے لیے خاطر خواہ آواز اٹھائی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کے اتحاد کے پیش نظر وہ ان کی مدد جاری رکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار چارلز شمٹس کے، جو کہتے ہیں کہ امریکہ کو سعودی قیادت کے فضائی حملوں کی مدد سے روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا بہت زیادہ امکان نہیں ہے، کیونکہ امریکی عوام کی توجہ اتنے بہت سے معاملات میں لگی ہے کہ اسے یمن پر توجہ دینے کا وقت نہیں ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس سمندری طوفان فلورنس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ طوفان امریکہ کی جنوب مشرقی ساحلی ریاستوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کریں گی بہجت جیلانی۔
The waves and the wind this storm may bring is nothing like you've ever seen. Even if you've ridden out storms before, this one is different. Don't bet your life on riding out a monster. If you wait until conditions get bad, it may be too late to get out safely, and you also put first responders at risk.
امریکی ریاست شمالی کیرولائنا میں عہدیدار لوگوں کو متنبع کر رہے ہیں کہ وہ بدھ کے روز تک ہریکین فلورنس سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل کر لیں، اس سے پہلے کہ طوفانی بارشیں، تند و تیز ہوائیں اور طوفان میں شدت آ جائے۔ فلورنس، جو امریکی مشرقی ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے، پچھلے چند روز سے کیٹیگری 4 کا طوفان ہے اور اس کی ہواؤں کی رفتار 220 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ موسمی پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہیں توقع نہیں ہے کہ شمالی کیرولائنا اور جنوبی کیرولائنا کی سرحدوں سے جمعرات یا جمعے کی صبح ٹکرانے سے پہلے اس کی شدت میں کمی ہوگی۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس امریکہ کے جنوب مشرقی ساحل کی طرف بڑھنے والے طوفان فلورنس کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی تیار ہے۔ اس ساحلی علاقے پر مقیم دسیوں ہزاروں افراد سمندری طوفان فلورنس سے بچنے کے لیے نسبتاً محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ طوفان جمعرات کو دیر گئے یا پھر جمعے کے ابتدائی اوقات میں ساحلی علاقوں تک پہنچے گا۔ گاڑیوں کے قافلے ان ساحلی علاقوں سے روانہ ہو رہے ہیں اور وہ نارتھ اور ساؤتھ کیرولائنا اور ورجینیا سے گزر رہے ہیں۔ ان کا رخ ملک کے اندرونی علاقوں کی طرف ہے۔ اس طوفان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ طوفان کے بارے میں کی جانے والی پیش گوئیوں کے باوجود نارتھ کیرولائنا کی رائٹسویل بیچ علاقے میں رہنے والے بعض افراد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ نارتھ کیرولائنا کے گورنر روئے کوپر نے ان رہائشیوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے جنہوں نے رکنے کا فیصلہ کیا ہے۔
The waves and the wind this storm may bring is nothing like you've ever seen.
نارتھ کیرولائنا کے ڈیموکریٹ گورنر روئے کوپر کہتے ہیں کہ اس طوفان کے ساتھ سمندری لہروں کا اتار چڑھاؤ اور ہوا کی رفتار اتنی شدید ہو سکتی ہے کہ شاید پہلے کبھی نہ دیکھا گیا ہو۔ اگرچہ آپ نے پہلے بھی طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے، لیکن یہ طوفان مختلف ہے۔ آپ ایک بلا کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو داؤ پر مت لگائیں۔ اگر آپ اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک صورتحال خراب ہوتی ہے، تو پھر ممکن ہے کہ وہاں سے محفوظ نکلنا دشوار ہو جائے، اور اس طرح آپ کسی بھی مصیبت کے لیے مدد کو آنے والے افراد کے لیے بھی خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کیرولائنا میں 60 برسوں سے زائد عرصے میں آنے والا یہ طاقتور ترین طوفان ہے۔ جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں سمندری طوفان کے سلسلے میں انتباہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہاں ایسے سیلاب متوقع ہیں جو انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
ایک ایسے وقت میں جب وفاقی حکومت، چیف جسٹس اور پاک فوج بھاشا ڈیم بنانے کی مہم چلا رہے ہیں، سندھ کے وزیراعلی مراد علی شاہ نے اس بارے میں کچھ سوال اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ کو پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ بھاشر ڈیم کو بھرنے کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈیم نہ بنایا تو پورا ملک خشک سالی کا شکار ہو جائے گا۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھاشا ڈیم کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ بھاشا ڈیم سیسمک زون میں ہے اور اسے بھرنے کے لیے پانی بھی دستیاب نہیں۔ مراد علی شاہ نے سندھ میں پانی کی کمی کا ذکر کیا اور کہا کہ کوٹری سے نیچے 25 ملین ایکڑ فٹ پانی چھوڑنا چاہیے، لیکن گزشتہ 10 سال میں سے 6 بار 10 ملین ایکڑ فٹ سے کم پانی چھوڑا گیا۔ سندھ اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور دانشور اس معاملے میں جذباتی ہو جاتے ہیں اور دونوں کے پاس بہت سے دلائل ہیں۔ سینئر صحافی قاضی آصف کہتے ہیں کہ سندھ میں ڈیم سے متعلق اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، مثلاً یہ کہ ڈیم تب بنانا چاہیے جب ضرورت سے زیادہ پانی ہو، جب پرانے ڈیم نہیں بھر رہے، صوبوں کو پورا پانی نہیں مل رہا اور سمندر اوپر چڑھا آ رہا ہے تو نئے ڈیم کس لیے بنائے جا رہے ہیں؟
اس ڈیم کے حوالے سے جو سندھ میں جو ریزرمنٹ پائی جاتی ہے اس کے ریزنس ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سسٹم میں انڈس بیسن میں جو پانی ہے اس وہ موجود کتنا ہے، وہ ضرورت میں کتنے ہیں، اور اس کے بعد کتنی سیونگ ہے اس پانی کی جس سے وہ ڈیم بنائے جا سکتے ہیں۔ سندھ میں اس وقت بھی پانی کی شدید قلت، ایگریکلچر واٹر کی شدید قلت ہے، کیونکہ وہ ڈیم بھرے جا رہے ہیں اور یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بدین کا ایریا ہے، بدین میں 20 لاکھ ایکڑ زمین سمندر جو ہے وہ کھا گیا ہے نا۔
پنجاب کے محکمہ انہار کے سابق اعلی افسر اور کالا باغ ڈیم منصوبے سے منسلک رہنے والے سینئر انجینئر ممتاز احمد خان کا کہنا ہے کہ بہت سے ڈیم ان علاقوں میں بنائے جاتے ہیں جہاں زلزلے آتے رہتے ہیں، ہم جیسے انجینئر انہیں محفوظ بناتے ہیں۔ سندھ میں پانی کی کمی کے دعوے درست نہیں۔ تربیلا کے بعد 40 سال اوسطاً 30 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ سمندر میں جا کر ضائع ہوتا رہا۔
یہ جو شاپ فرما رہے ہیں یہ مسلیڈ کر رہے ہیں۔ فار دا لاسٹ 40 ایئر آپ یہ سندھ گورنمنٹ کی اسٹیٹسٹکس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فار دا لاسٹ 40 ایئر آفٹر تربیلا 30 ملین ایکڑ فٹ واٹر از going down Chinkotri on average. میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں، ایوریج آن ایوریج۔ اس میں کچھ سال ایسے بھی ہیں جو کہ 80-90 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گیا۔ جیسے میں نے
وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر مرتضی وہاب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت یا پیپلز پارٹی ڈیم کی تعمیر کے خلاف نہیں، لیکن چونکہ سندھ تیل پر واقع ہے اس لیے یہاں پانی کی کمی کے مسائل ہیں جن کی طرف وزیر اعلیٰ نے اشارہ کیا ہے۔
صوبائی سندھ پاکستان کے تیل اینڈ پر ہے اور بالکل بائی دا ٹائم دریا سندھ اینکر ہوتا ہے سندھ میں تو بالکل پانی کی قلت ہوتی ہے، اور ہمارے اس وجہ سے کچھ ریزرویشن ہوتے ہیں جس کا چیف منسٹر صاحب نے بیان کیا۔ باقی ایز سچ جو ڈیم کی کنسٹرکشن ہے اس سے پاکستان کی کچھ پارٹی کو نہ پہلے کبھی کوئی اعتراض تھا اور نہ ابھی ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک کو ڈیم کی ضرورت ہے، لیکن جب نیا ڈیم بنانے کی بات کی جاتی ہے اسے سیاسی رخ دے دیا جاتا ہے۔ وفاق کی مختلف اکائیوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں، جس کی وجہ سے پہلے کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا اور اب بھاشا ڈیم پر اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بارے میں اور موجودہ وائٹ ہاؤس سے متعلق ایک نئی اور سب سے زیادہ بکنے والی کتاب کو یہ کہتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ ان پر کیے جانے والے حملوں میں یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ یہ کتاب مشہور صحافی باب ووڈورڈ نے تحریر کی ہے، جن کی عمر اس وقت 75 سال ہے، اور وہ ماضی میں واٹر گیٹ اسکینڈل سے پردہ اٹھانے پر شہرت حاصل کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اس وقت کے صدر نکسن کو اپنی صدارت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ سوموار کے دن صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کے بارے میں ووڈورڈ کی کتاب بقول ان کے ایک مذاق ہے۔ اس کتاب کا نام فیئر ٹرمپ ان دا وائٹ ہاؤس ہے اور اس میں ٹرمپ کی صدارت کے 20 مہینوں پر مشتمل افراتفری کے دور کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ کتاب امیزون کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں کی فہرست میں پہلے ہی اول درجہ حاصل کر چکی ہے۔ تاہم ٹرمپ کا کہنا ہے کہ طویل عرصے تک کام کرنے والے واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹر اور ایڈیٹر نے غیر مصدقہ، نامعلوم اور ایسے ذرائع استعمال کیے ہیں جن کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق بہت سے لوگوں کا پہلے ہی کہنا ہے کہ ان سے جو باتیں منسوب کی گئی ہیں وہ کتاب کی طرح افسانہ ہیں۔ وی او اے کے لیے نامہ نگار کین بریڈی مائر نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سلسلہ وار ٹویٹر کے تبصرے میں ٹرمپ نے کہا کہ ان کے اپنے الفاظ میں باب وڈورڈ ایک جھوٹے انسان ہیں جو وسط مدتی انتخاب سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ تقریباً 50 برس پہلے وڈورڈ نے وائٹ ہاؤس کی بدعنوانی کے حوالے سے موقر روزنامہ میں واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھی جانے والی اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹس کی وجہ سے صحافت کے میدان میں شہرت حاصل کی، اور اب تک وہ تقریباً 8 امریکی صدور کے بارے میں کتابیں تحریر کر چکے ہیں۔ این بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے ایسی کوئی مثال نہیں جب صدر ارد گرد کے حقائق سے اتنا لا تعلق ہو۔ وڈورڈ نے وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف جان کیلی سے ایک تبصرہ منسوب کیا ہے جس میں انہوں نے ٹرمپ کو نیرا احمق کہا تھا، جبکہ وزیر دفاع جم میٹس نے کہا تھا کہ عالمی امور کے بارے میں ٹرمپ کی سمجھ بوجھ 5ویں یا 6ٹھی جماعت کے ایک طالب علم کے برابر ہے۔ تاہم دونوں نے خود سے منسوب بیان کی تردید کی ہے۔ یہاں واشنگٹن میں سیاسی واقعات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا بہرحال کہنا ہے کہ حالات و واقعات کی حقیقت کچھ بھی ہو، صحافی باب وڈورڈ کی اس تازہ ترین تصنیف نے امریکی سیاست میں فی الوقت ایک ہلچل پیدا کر دی ہے، قطع نظر اس کے کہ نتائج کیا ہوں گے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پشاور کے نزدیک نیم قبائلی علاقے درہ آدم خیل میں کوئلے کی کان میں دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کان مکمل طور پر بیٹھ گئی ہے اور کام کرنے والے 9 مزدور ملبے تلے دب گئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پشاور کے نزدیک نیم قبائلی علاقے درہ آدم خیل میں کوئلے کے کان میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں کان مکمل طور پر بیٹھ گیا ہے اور کام کرنے والے 12 مزدور ملبے تلے دب گئے ہیں۔ قبائلی صحافی وزیر افریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابھی تک 9 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئی ہے، جبکہ 3 افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر ان کا علاج جاری ہے۔ متاثرہ مزدوروں کا تعلق دور افتادہ ضلع شانگلہ سے بتایا جاتا ہے۔ وزیر افریدی نے بتایا کہ دھماکہ اخوروال گاؤں میں حاجی فردوس کے کان میں ہوا ہے۔ شانگلہ ہی میں کانکنوں اور ان کے لواحقین کے فلاح و بہبود کے لیے حال ہی میں تشکیل دینے والی غیر سرکاری تنظیم کے عہدیدار سید ساجد شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
پچھلے 3 مہینے کے اندر یہ 3rd بڑا حادثہ ہے۔ ایک حادثے میں کم از کم 24، دوسرے حادثے میں کم از کم 3، اور اس حادثے میں جب ریسنٹلی ہوا اس میں کم از کم 12 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ پچھلے سال میں یہ 183 تک پہنچ گئے تھے، اس سال ابھی تک کم از کم یہ 100 کے قریب پہنچنے والے ہیں۔
پسماندگی اور ذرائع روزگار نہ ہونے کی وجہ سے ضلع شانگلہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملک بھر میں کوئلہ کے کانوں میں مزدوری کرنے پر مجبور ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں کے کوئلے کے کانوں میں بھی ضلع شانگلہ ہی کے مزدور کام کرتے ہیں۔ کوئلہ کے کانوں میں احتیاطی تدابیر نہ ہونے کی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کام کرنے والے مزدور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سپریم کورٹ نے خواجہ سراؤں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے انہیں اعلی عدالت میں ملازمتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے خواجہ سراؤں کے شناختی کارڈ سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا تمام درخواست گزاروں کے شناختی کارڈ جاری ہو گئے ہیں۔ نادرا حکام نے بتایا کہ ہم شناختی کارڈ جاری کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں سہولت مہم بھی جاری ہے۔ نادرا نے 342 خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ جاری کیے ہیں، لیکن وہ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے نہیں آتے۔ سیکرٹری لا کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ خواجہ سراؤں کو قتل بھی کیا گیا ہے۔ 2015 سے اب تک 500 خواجہ سرا قتل ہوئے ہیں۔ خواجہ سراؤں کے حوالے سے جو گائیڈ لائن بنائی، اس پر وفاق نے تاحال جواب نہیں دیا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس طرح کے واقعات بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ایسے نہیں جن کا ذکر عدالتی حکم نامے میں کیا جائے۔ عدالت نے دو خواجہ سراؤں کو سپریم کورٹ میں ملازمت دینے کا فیصلہ بھی کیا۔ سپریم کورٹ میں خواجہ سراؤں کو ملازمت دینے کے حوالے سے شی میل کی سربراہ الماس وہ بھی کہتی ہیں،
دوسری بات یہ جابز کے حوالے سے کیے چیف جسٹس صاحب، بڑی اچھی بات ہے، قومی دھارے میں لانا چاہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب ان کو، لیکن دیکھنا تو یہ ہے نا کہ خواجہ صاحب تو ان پڑھ ہیں، وہ تو اپنے گھروں میں ہیں، وہ تو میڈیا پہ بھی سامنے نہیں آتے، تو اب تک یہ گیز ہیں جن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ خواجہ سراؤں کے معاشرتی مسائل حل ہونے چاہیے، ہم تو خواجہ سراؤں کو قومی دھارے میں لا رہے ہیں۔ جسٹس ثاقب نثار نے خواجہ سراؤں کے خلاف ویب سائٹ کا بھی نوٹس لے لیا۔ انہوں نے استفسار کیا کہ ایک ویب سائٹ کے ذریعے غیر ضروری معلومات اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، ایسا مواد ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، یہ کون سی این جی او ہے جو یہ پیج بنا کر بدنام کر رہی ہے؟ چیف جسٹس نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے سفارشات دو ہفتوں میں طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے ان اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے کہ شورش زدہ ریاست میں اگلے ماہ سے ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو دو بڑی اور اہم بھارت نواز سیاسی جماعتوں، نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ان کا بائیکاٹ کے اعلان کے پیش نظر ملتوی کیا جا رہا ہے۔ ریاست کے ایک اعلی عہدیدار نے بدھ کو یہ اعلان کیا کہ یہ انتخابات پہلے سے مقرر کردہ شیڈیول پر کرائے جائیں گے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارت کے زیر نظام کشمیر کی گورنر انتظامیہ نے ان اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے کہ شورش زدہ ریاست میں اگلے ماہ سے ہونے والے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کو دو بڑی اور اہم بھارت نواز سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کا بائیکاٹ کرنے کے اعلان کے پیش نظر ملتوی کیا جا رہا ہے۔ ریاست کے ایک اعلی عہدیدار چیف سیکرٹری بی وی آر سبرامنیم نے بدھ کو سری نگر میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں کہ ان انتخابات کو اب اگلے سال جنوری تک مؤخر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان انتخابات کے انعقاد کے لیے مقرر کردہ تاریخوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ان کے اپنے الفاظ، ہم نے انہیں شیڈول کے مطابق منعقد کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ چیف سیکرٹری نے یہ بیان ان اطلاعات کے پس منظر میں دیا ہے کہ چونکہ ریاست کی سب سے پرانی بھارت نواز سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس اور اس کی حریف جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، اس لیے انہیں ملتوی کیا جا رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی دونوں نے کہا کہ اول تو شورش زدہ ریاست میں پائی جانے والی حفاظتی صورتحال دیہی اور شہری بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے سازگار نہیں ہے، اور پھر آئین ہند کی دفعہ 35A اور دفعہ 370 کے بارے میں نئی دہلی اور سری نگر میں حکومتوں کے مبہم اور غیر واضح موقف نے کشمیری عوام میں ہیجان پیدا کر دیا ہے۔ ان دونوں دفعات کو بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے ایک سہ رکنی بینچ نے 31 اگست کو دفعہ 35A کے خلاف دائر کی گئی عرضیوں پر سماعت اگلے سال جنوری کے دوسرے ہفتے تک مؤخر کر دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ایسا نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں عنقریب ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی دونوں سے ان کا بائیکاٹ کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی ہے۔ بھارت کی حکمران جماعت کا استدلال ہے کہ انتظامیہ کے امور چلانے میں مجموعی بنیادی سطح پر لوگوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ان انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہے۔ تاہم بی جے پی نے اس کے ساتھ ہی نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پر نئی دہلی کو دفعہ 35A کے حوالے سے بلیک میل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس دوران بھارت میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس نے بھی کہا ہے کہ ریاست میں یہ انتخابات کرانے کے لیے حالات موزوں نہیں ہیں۔ کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر غلام احمد میر نے بدھ کو سری نگر میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
اس ریاست میں خاص کر کشمیر وادی میں کوئی موزوں حالات نہیں ہے، یہ میں کہوں یا نہ کہوں مگر دنیا جانتا ہے کہ یہاں کسی بھی شخص کو किसी भी शक्ल सूरत में चुनाव के अंदर हिस्सा लेने के लिए अपने आप को तैयार करना हो उसको कितने बैरियर्स पार करने होंगे।
इस्तेसाब राय का मुतालबा करने वाली कश्मीरी जमातों ने लोगों से इन इंतखाबात का बायकॉट करने के लिए कहा है। इन जमातों का कहना है कि भारतीय आईन और भारतीय इंतजाम के तहत कराए जाने वाले इंतखाबात चाहे वो बल्दियाती इदारों के लिए हों या रियासी असम्बली और भारतीय पार्लियमान के लिए कश्मीरियों के मुतालबे हक खुद इरादियत का नया बलबदन नहीं हो सकते। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमरीका, श्रीनगर।
अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन तजज़ियाकार कहते हैं कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे की अभी बहुत ज़रूरत है। इस बारे में नफीसा हुदभाई की एक रिपोर्ट।
साबिक आईएमएफ के अफसर डॉक्टर जुबैर इकबाल मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मौके के हैं। चीन जिस तरह अपनी मईशत को आगे बढ़ा रहा है वो रियासत की मदद से है, लेकिन अमरीका एक सरमायादार मईशत है, उनका इस वक्त चीन के साथ बड़ा मुकाबला चल रहा है। इस मुकाबले के बारे में बताइए कि ये क्या चीन की जो इस वक्त काविशें हैं खत्ते में उस पर असर डाल रही हैं?
जहां तक चीन और अमेरिका की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन का मामला है उसमें तो यकीनन इस किस्म की प्रॉब्लम्स तो बनेंगी। उसकी वजह ये है कि अमेरिकन्स इंटरेस्ट ये है कि उस इलाके में चाइनीज इन्फ्लुएंस इतना ना बढ़े और उनकी अपनी पोजीशन मजबूत है। अब जैसे ही चाइनीज एक्सपेंशन होती है तो यकीनन उस इलाके में एक दूसरे मुल्कों को पीछे हटना होगा, इसलिए कंपटीशन पैदा होता चला जा रहा है। अब देखना यह है कि आया ये म्यूचुअली हेल्पफुल है कि नहीं। जैसे हम देख सकते हैं अगर चीन ग्रो करता है और उस इलाके में एक्सपेंशन होती है, उस इलाके की ग्रोथ बढ़ती है, तो उसका लॉन्ग टर्म में अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में अमेरिका की जो एक्सपोर्ट्स हैं और दो दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं उन पे बुरे असरात हो सकते हैं।
मुआशियात के माहिर शाहिद हसन सिद्दीकी, अमेरिका ने जो टैरिफ्स लगाए हैं चीनी मसनूआत पर, लेकिन चीन ने अमेरिका के साथ तिजारत को बढ़ावा देने का फैसला किया है, इसके बारे में कुछ तबसरा कीजिए।
चीन की जो जीडीपी है वो अमेरिका से बढ़ चुकी है, तो उसको आप बड़ी इकोनॉमी आप जरूर कहेंगे कि वो अमेरिका से ज्यादा है जीडीपी परचेसिंग पावर, बट इट्स नॉट अ सुपर पावर येट। चीन इस वक्त ये चाहता है कि आलमी मालियाती निजाम में अपना असर रसूख लाए, तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के पास जो मजमूई रिजर्व्स हैं 27-28 मुल्कों के, उससे दुगने से ज्यादा जो है वो चीन के पास है। तो चीन के पास ये सलाहियत है कि अपनी फीकस आमदनी को बढ़ाने के लिए आलमी मालियाती निजाम में अपना असर रसूख इस्तेमाल करने के लिए वो अपनी इस ताकत को और रिजर्व को इस्तेमाल करना चाहता है।
हमारे साथ थे मुआशियात के माहिर शाहिद हसन सिद्दीकी और साबिक आईएमएफ के अफसर डॉक्टर जुबैर इकबाल।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
مغربی افغانستان میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ شدید خشک سالی کی وجہ سے، جس نے ملک کے 2/3 حصے کو متاثر کیا ہے، اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ امدادی اداروں کی جانب سے مہیا کیے گئے خیموں سے بنائے گئے عارضی گھروں میں قیام کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے ہیرات میں ایک ایسے مقام کا دورہ کیا، ان کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں، جہاں بہت سے دشواریوں کا انہیں سامنا ہے، اور جبکہ امداد کی صورت کم نظر آتی ہے لوگ معاملات خود ہی طے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گرمیاں جب عروج پر تھیں تو کئی بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اب جبکہ جاڑے کا موسم آ رہا ہے انہیں خواتین اور بچوں کے بارے میں پریشانی ہے، اور وہ اپنے خاندانوں کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے مٹی کی اینٹوں سے گھر بنا رہے ہیں۔ ہیرات شہر سے باہر ایک عارضی بستی میں لوگ مغربی افغانستان کے صوبے باغدیس سے آئے ہیں۔ یہ ان علاقوں میں ہے جو خشک سالی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ملک کا 2/3 حصہ متاثر ہے، کاشتکاروں نے اپنی فصلیں تباہ ہوتے اور بیج خشک ہوتے دیکھے ہیں.
For 3 years there's been a drought. We couldn't make any money from our land. On the other hand, we
3 برسوں سے خشک سالی کا سامنا ہے. ہم اپنی زمینوں سے کوئی آمدنی حاصل نہیں کر سکے. دوسری جانب ہمیں کھاد اور زرعی مشینوں پر اپنے پیسے خرچ کرنے پڑے, لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے ہمیں فصل حاصل نہیں ہو سکی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان پہلے ہی سال بھر کی آدھی فصلوں سے محروم ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوری مدد کے بغیر آئندہ 6 مہینوں میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے. تاہم اقوام متحدہ کے دستاویزات کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر درکار مالی امداد کا صرف 32% دستیاب ہے.
The sky is dry and so is the land. Here we are, only waiting, waiting without clothes or shoes or food or anything to wear.
آسمان صاف ہے اور زمین خشک. ہم بس انتظار کر رہے ہیں. ہم منتظر ہیں کپڑوں کے, جوتوں کے اور خوراک کے. کھانے کو کچھ ہے اور نہ پہننے کو. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. پانی کے چشمے اور پانی کے وسیلے جبکہ خشک ہو رہے ہیں, کسان اور چرواہے بے بسی سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے ہزاروں مویشی مر رہے ہیں. خاندانوں کے پاس ان کا مال و متع ختم ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کے عہدیداروں کو پریشانی ہے کہ خشک سالی اور اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہوئے تشدد اور عدم سلامتی کی صورتحال کے اثرات آنے والے کئی برسوں میں افغانستان میں سنگین نتائج کے حامل ہوں گے. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ٹیلی ویژن چینل اے بی سی نیوز اور اخبار واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً نصف کے قریب ملک چاہتا ہے کہ کانگریس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرنی چاہیے. تاہم ڈیموکریٹ ارکان یہ الفاظ ادا کرنے سے بھی گریزاں ہیں. اسی دوران مواخذے کی دھمکی کو ٹرمپ اور ریپبلکن جماعت کے ارکان وسط مدتی انتخابات میں اپنے ووٹروں میں تحریک پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس بارے میں پیٹسی ویتسکووارا کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
اپنے حامیوں کے سامنے صدر ٹرمپ کے پاس مختلف موضوعات کی ایک فہرست ہے جس پر وہ بات کرتے ہیں, مثلا مضبوط ہوتی معیشت, سرحدی دیوار, اور اب ہم اس کا مواخذہ کریں گے, لیکن وہ کام تو بہت اچھا کر رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لائن کو یاد رکھیں, وہ کام تو اچھا کر رہا ہے. اے بی سی نیوز اور اخبار واشنگٹن پوسٹ نے گزشتہ ماہ کے اواخر میں رائے عامہ کے اس جائزے کے نتائج جاری کیے جس میں 49% امریکیوں کی سوچ ہے کہ کانگریس کو صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا آغاز کرنا چاہیے. ٹرمپ اس دھمکی کو اپنے حامیوں میں تحریک پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں, اگر ایسا ہوا تو یہ آپ کی غلطی ہوگی کیونکہ آپ ووٹ ڈالنے نہیں گئے. ادھر کانگریس کے ڈیموکریٹ ارکان یہ لفظ کہنے سے بھی گریزاں ہیں. وہ روسی مداخلت کے حوالے سے جاری خصوصی کونسل کی تحقیقات کے نتائج کا انتظار کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. ایوان میں اقلیتی ڈیموکریٹ جماعت کی قائد نینسی پلوسی کا کہنا ہے, مجھے مواخذے کے بارے میں بات کرنے دیں, ہم اس کے بارے میں سیاست نہیں کر سکتے. ہم یہ کرنے میں سیاست سے کام نہیں لیں گے اور ہم یہ کرنے میں بھی سیاست سے کام نہیں لیں گے. ہمیں سچ جاننا ہوگا. اس گریز کی وجہ کیا ہے؟ اکتوبر 1998 میں ایوان نمائندگان کے ریپبلیکن ارکان نے وائٹ ہاؤس کی انٹرن مونیکا لیوینسکی کے صدر بل کلنٹن سے تعلقات پر جاری تحقیقات میں انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے پر مواخذے کی کارروائی شروع کی تھی. مواخذے کی اس کارروائی کو وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹ جماعت نے اپنے ووٹروں کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کیا تھا, اس لیے فی الحال ڈیموکریٹ ارکان اسے نظر انداز کر رہے ہیں, گو کہ صدر ٹرمپ ایسا نہیں کر رہے. وسط مدتی انتخابات کے بعد اندازے بدل بھی سکتے ہیں اور اگر ڈیموکریٹ ارکان ایوان میں اکثریت حاصل کر بھی لیتے ہیں تب بھی مواخذے کی کارروائی کو کانگریس میں سیاسی چیلنج کا سامنا رہے گا. اس بارے میں امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈیوڈ بیکر کہتے ہیں
In this case, 17 Republicans in the Senate
اس سلسلے میں سینٹ میں 50 میں سے 17 ریپبلکن سینیٹروں کو ٹرمپ کو ہٹانے کا انتخاب کرنا ہوگا اور ایسا کرنے کے لیے انہیں شاید اپنے حلقے کے ووٹروں کے خلاف جانا پڑے. کیا وہ ایسا کرنے کا انتخاب کریں گے؟ تو جو اس وقت نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا. فی الحال تو دونوں جماعتوں کے قانون ساز نومبر میں منعقد ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ملازمتوں اور امیگریشن جیسے مسائل پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر پوٹین نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ان دو آدمیوں کے شناخت سے واقف ہے جن پر برطانیہ نے ایک سابق روسی جاسوس کو مارچ کے مہینے میں زہر دینے کا الزام عائد کیا تھا. یاسمین جمیل بیان کر رہی ہیں.
صدر پوٹین نے برطانیہ کے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ وہ اشخاص روسی فوجی جاسوس ہیں اور کہا کہ وہ عام شہری ہیں. بلا شبہ ہم نے پتہ چلایا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں. ہم انہیں پہلے ہی تلاش کر چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ خود ہی عوام کے سامنے آ جائیں گے اور اپنے بارے میں بتا دیں گے. یہ ہر ایک کے لیے اچھا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے اور اس میں کوئی مجرمانہ بات نہیں ہے. ہم جلد ہی یہ سب کچھ دیکھ لیں گے. یہ الفاظ تھے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے. روس برطانیہ کے اس الزام کو مسترد کر چکا ہے کہ وہ اس اعصابی حملے کے پس پشت تھا جس نے سرگئی اسکریپل اور ان کی بیٹی یولیا کو بیمار کر دیا تھا. کینیڈا، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور امریکہ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں ان دونوں مشتبہ افراد کے خلاف لائے گئے الزام کی حمایت کی گئی ہے. انہوں نے برطانوی تفتیشکاروں کی تفتیش کے نتائج پر بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان کے ادارہ شماریات کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے دو ماہ کے دوران تجارتی خسارے میں 6.2 بلین ڈالر کی کمی ہے، جس کی وجہ امپورٹس میں کمی اور ایکسپورٹس میں اضافہ ہے. اخبار ایکسپریس ٹریبیون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جولائی اور اگست کے مہینوں میں ایکسپورٹس میں 5.1% اضافے سے 3.7 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. اسد حسن نے اس خبر کے پس منظر میں ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے. آئیے سنتے ہیں.
زبیر موتی والا پاکستان کے ایک معروف تاجر اور صنعت کار ہیں. وہ پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے صدر بھی ہیں. ملک کے اندر درآمدات میں کمی اور برآمدات میں قدرے اضافے کی خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریگولیٹری ڈیوٹی کا نفاذ اور ایکسپورٹ فنڈ میں رقوم کا اجرا بہتر تبدیلیوں کا سبب بن رہا ہے.
یہ جو آپ کو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی نظر آ رہی ہے، اس کی بڑی وجہ ریگولیٹری ڈیوٹی کا نفاذ، جس کے اندر ساری لگژری آئٹمس، وہ نان اسینشل امپورٹ جو تھی، ان سب پہ جو ہے نا یہ بھاری ڈیوٹیاں عائد کی گئیں. اس وجہ سے لوگ ڈسکریج ہوئے اور امپورٹس جو ہے نا وہ کم ہوئی. اسی کے ساتھ ایکسپورٹ سیکٹر کو جو ریفنڈز رکے ہوئے تھے، ہمارے کوئی 200 بلین روپے سے زیادہ کے ریفنڈ جو ہے وہ اسٹک اپ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں سے کوئی 50 اروپے کے ریفنڈ جو ہے وہ ریلیز کیے گئے. کرنچ کا پرابلم جو ختم ہوا، تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا ہم کو آرڈرز میٹ کرنے میں، ہمارا را مٹیریل پروکیور کرنے میں اور ایکسپورٹ کو بڑھانے میں بڑی مدد ملی.
خالد جمیل ایک سینئر صحافی ہیں اور معاشی شعبے میں طویل عرصہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ملک میں صرف سیاسی تبدیلی نہیں ہے، پالیسی بنانے کا عمل بھی تبدیل ہو رہا ہے. کوئی ایک فرد نہیں بلکہ اقتصادی کونسل جب فیصلے کرے گی تو مارکیٹ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا.
معیشت کے انڈیکیٹر ان کے اندر بھی ایک اعتماد کی تھوڑی سی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس لیے آپ کو یہ ٹرینڈ نظر آئیں گے. ابھی اگلے 2-3 مہینوں کے اندر آپ مزید دیکھیں گے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے پازیٹیولی میرا خیال ہے کہ آگے بڑھیں گے.
خالد جمیل کے مطابق سیاسی استحکام ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے.
دوسرا جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، دیکھیں نا پنجاب میں ایک حکومت ہے، اسی کی حکومت مرکز میں ہے، اسی کی حکومت کے پی میں ہے، اسی کی حکومت بلوچستان میں ہے، اور سندھ میں بھی جو حکومت ہے اس کی کوئی کنسنٹریشن ڈائریکٹ نہیں ہے وفاق کے ساتھ.
زبیر موتی والا کہتے ہیں کہ سیاستدان اور تاجر طبقہ اگر یکسو نہ ہوں تو سب کا نقصان ہوتا ہے. ان کے بقول نئے وزیر خزانہ اسد عمر تاجر برادری سے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، جو کہ ایک اچھا اقدام ہے.
مجھے خوشی اس بات کی ہے رپورٹ کرتے ہوئے بھی کہ نئے جو وزیر خزانہ ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے 2 ہفتے کے اندر ٹیکسٹائل پالیسی کو اناؤنس کرنے کا وعدہ کیا.
प्रदेश और हमारे दरमियान मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा फर्क है, उसको हमको बतदरीज कम करना है। पाकिस्तान का सिर्फ टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल $50 बिलियन है, बांग्लादेश $33 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, हमारे अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज हैं, वी आर सेकंड टू नन, और ये हम कर सकते हैं अगर हमें इनेबलिंग कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किए।
तमाम इम्पोर्ट्स में कमी खालिद जमील के बकौल इस चीज की भी मरहूने मिन्नत है कि मेगा प्रोजेक्ट्स का निगरान हुकूमत के पास मैंडेट नहीं था और पिछले कुछ अरसे में ऐसे तरक्याती मंसूबों के लिए सामान या मशीनरी नहीं मंगवाई गई।
देखिए, एक तो ये है कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं ना, उसकी इम्पोर्ट इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि सी पैक के कुछ प्रोजेक्ट्स थे उनमें सामान आ रहा था, तो वो अब बिस्तर कम हुआ था। जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो वो उसका ज्यादा फोकस रही था कि इलेक्शन करवाएं और जो रोजमर्रा के काम है उस पर जाएं और जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर है उसकी तरफ वो नहीं है और उनको मैंडेट भी नहीं था डिसीजन लेने का।
जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि ताजर तबका नई हुकूमत के साथ तआवुन के लिए तैयार नजर आता है।
देखिए, पॉलिटिक्स जब ही चल सकती है जब मुल्क में बिजनेस चले। अगर पॉलिटिशियन को ये वादा करके आता है कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा तो गवर्नमेंट में तो ये नौकरियां नहीं है, ये नौकरियां तो मिलेंगी प्राइवेट सेक्टर से, और प्राइवेट सेक्टर जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी नहीं करेगा। और हम पूरी मदद करने की करंट गवर्नमेंट को कोशिश कर रहे हैं।
तजयकार उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत बेहतर मुआशी पॉलिसियां बनाएगी जिससे मुल्की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा और ज़र मुबादला बेहतर होगा। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
कम्बाइंड ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व के तर्जुमान कर्नल शॉन राइन ने कहा है कि इराक और शाम से दाएश की बाकियात का सफाया करने के लिए ऑपरेशन जारी है। कर्नल राइन ने कहा कि इराक में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज या ISF के ऑपरेशन से मुल्क को महफूज बनाया जा रहा है और अंबार के दूर अफ्तादार रेगिस्तानों और किरकुक, दयाला और सलाहुद्दीन के पहाड़ों में दाएश की बाकियात का ताकुब किया जा रहा है। ISF बदस्तूर दाएश की बाकियात का पता चलाने, उनकी शनाख्त करने और उनको तबाह करने में मसरूफ है। इसके साथ साथ मूजी अनासर के हमलों से सड़कों और बुनियादी ढांचे को भी महफूज बना रहे हैं। सिर्फ अगस्त के पहले हफ्ते में ISF ने पूरे इराक में जो ऑपरेशन किया उसके नतीजे में 50 से ज्यादा मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी अमल में आई और 500 देसी साख के बमों या IEDs और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा ISF मरकजी बुनियादी ढांचे मसलन इरबिल, किरकुक, हावीजा, समारा और सलाहुद्दीन की मारूफ सड़कों और इलाके में बिजली की तनसीब को साफ करने और उन्हें महफूज बनाने में मुस्तकिल मसरूफ है। ये इलाके हाल ही में दाएश के मुतादिद दहशतगर्द हमलों का निशाना बन चुके हैं। कर्नल राय ने कहा कि शाम में इत्तेहादी अफवाज और इनके शरीकेकार ऑपरेशन राउंड अप के तीसरे मरहले के लिए तैयारी कर रहे हैं जिनका जमीनी हमला अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ऑपरेशन राउंड अप इस आखिरी इलाके में दाएश की शिकस्त में तेजी लाने की एक कोशिश है जिस पर दरियाए फरात की वादी में इनका कब्जा है। शाम की दिफाई अफवाज या SDF जबकि हमले की तैयारी कर रही हैं, वो हजिन को छोड़ने वाले शहरियों को महफूज राहदारी भी मुहैया कर रही हैं। ये दरियाए फरात की वादी में दाएश का आखिरी मजबूत गढ़ है। साथ ही वो इस बात को भी यकीनी बना रही हैं कि इलाके से फरार होने वाले दाएश के जंगजुओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। आखिरी बात यह है कि इराक और शाम में इस्तेहकाम लाने की कोशिशें जारी हैं ताकि उन हालात से बचा जा सके जिनमें दाएश ने सर उठाया था।
अभी आपने इदारिया सुना जिसमें हुकूमत अमरीका के ख्यालात की तर्जुमानी की गई। अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखिए, एडिटोरियल्स वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC 20237 USA। आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम ताज़ा इदारिये पढ़ सकते हैं। पता है www.voanews.com/editorial।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज के घड़ियों में दिन के 11 बजने वाले हैं। हमारे आज के इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थीं मुदस्सर मंजर, प्रोड्यूसर शहनाज नफीस और इंजीनियर चांग। پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔